الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا فہم اور اس کے مختلف اسالیب اس وقت زیر بحث ہیں. گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم قرآن مجید ہی کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں وقت کا اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی آیات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس ضمن میں جو کام ہوا ہے علمی ہماری روایت میں اس کو جانیں تاکہ ہم پر فہم قرآن کے دروازے کھلتے چلے جائیں. آج بھی ہم اسی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے اپنے شرکاء کی مدد سے. تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی. احمد جاوید صاحب، ہم جب نظم قرآن کی گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے قرآن کے معنی کو دریافت کرنا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا آیت کیا کہہ رہی ہے، ایک ہے اس کا ایکسپوئر ہونا آیت کا، یعنی پوری طرح آپ پہ کھلنا. یہ دو چیزوں کی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ایک ہے ہم نے معنی جان لیا، ایک ہے کہ اس آیت کو دریافت کر لیا اپنی معنویت کے ساتھ ساتھ اپنے شاید تاثر کے اعتبار سے بھی.
دیکھیں، منشاء متکلم کو متعین کرنا قاری کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. وہ منشاء متکلم کو لازماً فطری ڈھب سے مفہوم کی سطح پر متعین کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو بات کو سمجھنے کا جو ہمارا انداز اور ہماری صلاحیت ہے اس سے مانوس کر کے سمجھ لیا جائے. تو قرآن کو مفہوم بنانا قرآن کا اولین تقاضا ہے. لیکن اس سے جب ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، اب ہمارے لیے یہ بات سمجھنا یا کرنا سہل ہو گیا ہے کہ ہر بیان میں معنی خیزی کے عمل کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے. جیسے شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو شاعری بھی بامعنی کلام ہے، لیکن اس میں معنی خیزی کا عمل وہ نہیں ہوگا جو نصیر الدین طوسی کے رسالے میں، ٹھیک ہے، وہ اس کے معنی کی بناوٹ وہ نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن شریف کے معنی کی ایک عمومی اور مجموعی بناوٹ کو سمجھ لیں تو اس کے بعد اس کو سمجھنے یا اس کا مخاطب یا قاری بننے کے لیے اپنی پوزیشننگ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو قرآن میں معنی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پوزیشنڈ معنی ہوتے ہیں. پوزیشنڈ معنی یہ کہ وہ اپنے متکلم کو ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں اپنے مخاطب کے احاطے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں پوزیشن معنی. دوسرے یہ کہ انسانی بیان میں لفظ کی کنٹینمنٹ اس کے ایکسپوجر سے کم ہوتی ہے. کوئی بھی انسانی بیان ہوگا اس میں لفظ کی صلاحیت معنویت لفظ کے اظہار معنی سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی معنویت کا جو وہ ساخت ہے اس میں یہ کہ لفظ کی کنٹینمنٹ ہی اس کا ایکسپوجر ہے. یعنی آدمی کو مخاطب ہونے کی کسی بھی سطح پر، فہم کی سطح پر، متاثر ہونے کی سطح پر، کسی بھی سطح پر ناتمامی کا اعتقاد تو ہو سکتا ہے. ناتمامی سے پیدا ہونے والی ناتسکینی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ جو شان ہے نا قرآن کی، اس کو اپنی تمام ڈیفینیشنز میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے.
چاہے سب میں اگر اس بات کو اس طرح سے لوں کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک آیت کو لیں ایک کلام کے طور پر تو اس سے ایک معنی اخذ ہوتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس سارے ایک ماحول کو سامنے رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خاص ماحول میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاص مخاطب ہے، اور پھر یہ ایک پورا نظم ہے، تو اس سے جو مجموعی اس تاثر ابھرے گا وہ اس سے مختلف ہوگا جب میں اس آیت کو الگ سے لے کے پڑھنے کی کوشش کروں گا.
ظاہر بات ہے، یعنی وہ ایک ناقص مطالعہ ہوگا. اگر آپ نے آیت کو اس کے سیاق سباق سورہ سے نکال لیا ہے تو اس میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک تو یہ کہ جو کچھ کہنا پیشن وغیرہ ہو سکتا ہے اسی کو آپ ٹھیک نہ سمجھ سکیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں انتشار پیدا ہونے کا بڑا امکان ہے، یعنی ایک جملے کو جب آپ اس کے سیاق سباق اس کے نظم سے الگ کر لیتے ہیں تو اس کا پورا امکان ہو جاتا ہے کہ اس کے دو یا تین یا چار معنی میں پھر کوئی ترجیح قائم کرنا ممکن نہ رہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید پر کام کیا ہے، باقاعدہ کام کیا ہے، انہوں نے اس کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں جوڑا صورتوں کا تصور ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا اور آل عمران کو زہرہین کہا، شاہ ولی اللہ نے اس کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں گویا ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ معوذتین تو ہمارے ہاں معروف ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بات کہ قرآن مجید میں صورتوں کے اندر اس طرح کے مضمون کی مناسبت کے ساتھ ان کے جوڑے بن گئے ہیں، اس کا اطلاق کر رہے ہیں آپ پورے قرآن پر، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جاری عمل ہے، یعنی قرآن کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے نا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ البتہ جس چیز کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں آ کر دریافت ہوئی، وہ قرآن مجید کی صورتوں کو جس طریقے سے ابواب میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے، اس کو موجودہ زمانے میں امام حمید الدین فرائی نے سب سے پہلے دریافت کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن میں صورتیں اس ترتیب سے ابواب میں باندھ دی گئی ہیں، اور بعد میں ان کے جلیل القدر شاگرد مولانا امین احسن اسلائی نے اس کو ایک باقاعدہ صورت دے کے اس کی بنیاد پر پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔
اس پہ ہم تھوڑی سی مزید تفصیل چاہیں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ چاہ صاحب، نظم کے ضمن میں دو باتیں آپ نے فرمائی، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی صورت جو ہے وہ اس کی بنیادی یونٹ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں اپنے معنویت کے اعتبار سے، نفس مضمون کے اعتبار سے جوڑا جوڑا شکل میں آئی ہیں۔ یہ دریافت کا جو عمل ہے یہ مولانا حمید الدین فراہی کی طرف سے پہلی دفعہ سامنے آیا شاید، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ
دیکھیے اس کی صورت اس طرح ہے کہ جب ایک عام آدمی قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ایک سورت، چھوٹی سی سورہ فاتحہ جس سے شروع ہو رہا ہے، آگے ایک بہت بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ، پھر آل عمران، یہ سب مدنی صورتیں ہیں، پھر اس کے بعد سورہ انعام آ جاتی ہے جو ایک مکی سورہ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ تدبر کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا حسن ہے اور کیسی عمدہ ترتیب اس میں قائم کی گئی ہے، اور ترتیب کے لیے جس چیز کو رشتہ وحدت کی حیثیت حاصل ہے وہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کو انذار کیا ہے اسی کو ترتیب میں رشتہ وحدت کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ تو ہوا کیا ہے، ہر باب ایک مکی سورہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی دعوت کی ابتدا مکے میں ہوئی ہے، اور پھر کچھ مدنی صورتیں اس کے ساتھ ملا کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سارے ابواب میں یہی چیز ملحوظ رکھی گئی۔
تو کتنے ابواب؟
سات ابواب ہیں، سات ابواب میں یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے، ایک بار صرف اشارہ کر دینا کافی ہے تو یہ خود بخود آپ پر کھلتا چلا جائے گا، یعنی جو مضمون سورہ فاتحہ سے اٹھا ہے وہ مائدہ پر ختم ہو جائے گا جا کے، اور پھر انعام سے جو مضمون اٹھا ہے وہ آپ دیکھیں گے جا کے سورہ توبہ پہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں میں، کیونکہ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر رشتہ وحدت کیا ہے، انذار ہوا ہے، انذار عام ہوا ہے، اس کے بعد ہجرت برات کا مرحلہ آیا ہے، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا ہے جس طرح کے اللہ کے رسول کرتے رہے ہیں، تو آپ کی یہ سرگزشت انذار ہی اصل میں اس تقسیم کا باعث
بنیاد بنی۔
یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ ساری کی ساری صورتیں آپ مکیات پہلے رکھ دیتے، مدنیات بعد میں رکھ دیتے۔ کیا یہ گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کل 114 صورتیں تھیں، تو ان میں سے مضمون کی مناسبت سے ایک یا دو مکیات لی گئیں، ان سے ابتدا کر دی گئی، ایک یا دو مدنیات یا زیادہ یا کم لی گئیں اور ان پر خاتمہ کر دیا گیا۔ ترتیب وہی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی چیز ہوگی، انذار سے شروع ہوگا، انذار عام، ہجرت و برات، اس کے بعد اقدام، یعنی یہی صورت ہوگی سب جگہ۔ کسی جگہ دوسرے مرحلے پر پورا باب ختم ہو جائے گا، کسی جگہ تیسرے پر، کسی جگہ چوتھے پر، کسی جگہ خاتمے کو پہنچ۔
ٹھیک ہے احمد جاوید صاحب، یہ جو لغت کو سمجھنا ہے اور کسی بالخصوص کسی کلام کو سمجھنا ہے، متن کو سمجھنا ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ لنگوسٹک کی تحقیق کی پوری تاریخ ہے، آج بھی خاص ارتقائی مراحل سے گزر کے کام یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اب جب ہم لغت کے مفاہیم کو جاننے کے مختلف نظریات وجود میں آ چکے ہیں اور متن کو سمجھنے کے، تو قرآن مجید کو سمجھنے میں وہ کس حد تک معاون ہو سکتے ہیں؟
جی ہاں، بہت کچھ معاون ہو سکتے ہیں، کیونکہ آدمی ایک مہم چلائے ہوئے ہے جس میں وہ آج تک رکا نہیں ہے اور اس میں واقعی ترقی ہوئی ہے۔ لفظ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر کے اسے ترقی دینا، جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ کی جو ایک کنٹینمنٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دریافت کرنا، یہ لسانیات کے جدید اسکولز کا یا لسانیات کے سفر کا ایک
حصہ ہے،
مقصود ہے. تو اس میں بالکل یہ اس ہونے والی ترقی کے نتیجے میں آج ہم ایک بات گویا ایک کلینیکل تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں،
یعنی ایک گویا جیسے کوئی چیز لیبارٹری میں ہم ثابت کرتے ہیں.
ہاں مطلب
اسی طرح سے
ایک ممکنہ حد تک تیقن کے ساتھ، کیونکہ تیقن لسانیات میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ماضی کے مفہومات کو گرانے والا نہ ہو. ماضی کے تسلسل میں ہوگا تو لسانیات میں تیقن کا عمل پیدا ہوگا، انقطاع جو ہے وہ لفظ کے ساتھ میرے رشتے کو مشتبہ بنا دیتا ہے، اسے پرسنلائز کرنا لفظ کے ساتھ میرے رشتے کو مشتبہ بناتا ہے. تو تسلسل جو انسانی علوم میں تسلسل کی روایت ہے وہ غالباً بہت زیادہ لسانیاتی روایات میں ملحوظ رکھی گئی. اب اس میں جیسے میں جو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ جیسے جاوید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ابواب میں تقسیم کرنے سے اس کی جو معنوی بناوٹ ہے انذار کی، اس کے تمام مراحل اور اس کی ساخت کے تمام اجزاء ایک نہایت عمدہ محکم ترتیب کے ساتھ فہم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی تمام قوت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ قرآن کی تمام مرادات کا احاطہ نہیں کرتا، وہ قرآن کے بطور ایک بیان ہونے کا تجزیہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے یہ کہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف میں معنی کی بناوٹ کیا ہے، یعنی قرآن شریف میں معنویت کا سانچہ کیا ہے. قرآن شریف میں معنویت کا سانچہ اتھارٹیٹیو ہے، اسمائی ہے، اثباتی ہے اور تاثیری ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن سے فہم کا تعلق،
یہ سب خطابت کے بھی اجزاء ہیں.
ہاں ظاہر ہے، اور یہ سب بزرگہ کمال قرآن میں ایکسرسائز ہوگا. تو ہم قرآن سے مفہوم اخذ کرنے کا قصد لے کر بھی کسی ایسی پوزیشن پر جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے جہاں اس کی معنی خیزی کی جو خصوصیت ہے وہ ملحوظ نہ رہے. یہ میرے خالق کا کلام ہے، میرے مالک کا کلام ہے، جو لفظ کا بھی خالق ہے، معانی کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پوزیشن، اس چیز کو ملحوظ رکھ کر جب آدمی بات کرے گا یا جب قرآن سے تعلق ذہن کے ہی حوالے سے پیدا کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے معانی مفہومات سے متجاوز ہو کر، یعنی مختلف ہو کر نہیں، مفہومات سے متجاوز ہو کر تاثرات نہ بنے.
سلسلہ گفتگو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا نظم سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک ہے قرآن مجید کی زبان. قرآن مجید ظاہر ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا. یہ عربی زبان جو ہے ہر زبان کی طرح ایک ارتقاء مراحل سے گزری ہے. آج کی عربی کچھ اور ہے، قرآن مجید کے دور کی عربی کچھ اور ہوگی. تو قرآن مجید کے فہم تک رسائی کے لیے کوئی خاص عربی کا جاننا ضروری ہے یا محض عربی زبان کا علم کافی ہوگا؟
یہ بات یہ ہے کہ کتاب جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اس زمانے میں الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے تھے، اس میں اسالیب بیان کیا تھے، بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کو جانے بغیر تو آپ دنیا کی کسی کتاب کا بھی مدعا اور مفہوم نہیں سمجھ سکتے. عربی زبان پر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں زبان پر ہر طرح کے اثرات ہوئے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں وہ جب قرآن مجید کی زبان کے بارے میں استشهاد کرتے ہیں تو وہاں باقاعدہ بحث کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم ان لوگوں کے کلام سے بھی استشهاد نہیں کریں گے جو شہروں میں آ کے بس گئے تھے، اس لیے کہ زبان میں بہت تغیرات آ گئے تھے اس کے نتیجے میں. جو لوگ دنیا کی کسی زبان کا بھی علمی مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوتے ہیں، چنانچہ اس زبان تک پہنچنا ضروری ہے. اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس زبان کو آپ کو متروک زبان کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک زندہ زبان کے طور پر ہمارے علم میں، ہمارے لٹریچر میں، ہماری لغت میں، ہماری نحو میں، ہمارے ادب میں ہر جگہ شرائط کیے ہوئے ہیں. زبان میں تبدیلیاں آئی ہیں، تغیرات آئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جس طریقے سے ان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اپنے منتہائے کمال کو چھو کر بس ختم ہو گئی ہے. یہ صورتحال ہے. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ کسی بڑے سے بڑے اچھے ادیب کے بارے میں، خواہ وہ مسیحی ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ عربی کا ادیب ہے تو یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کی زبان قرآن کے کتنا قریب ہے، وہ قرآن مجید کے ادب کے کتنے قریب
سٹینڈرڈ کے طور پہ، وہ
معیار کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی ہے. اور چونکہ معیار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوتا. ایک ہے اس کے اندر اتصال ہونا، یعنی اس روایت کا اسی طریقے سے منتقل ہوتے چلے آنا، الفاظ میں بھی، اسالیب میں بھی، مدعا میں بھی. ایک ہے اس کا رائج ہونا، یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. رائج تو وہ زبان ہوگی جو آج بازار میں بولی جا رہی ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو فصیح زبان، یعنی جسے لغہ فصحیٰ کہتے ہیں، جو ہمارے ادیب لکھتے ہیں عربی زبان کے، ان کو اگر آپ گھر میں بات کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کی بات سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ فرق ہوگا، رائج ہونے میں اختلافات ہوئے ہیں. یا آج کے زمانے میں اور طرح کی زبان لکھوں گا، کل اور طرح کی لکھوں گا، مختلف زبانوں کے اثرات ہوئے ہیں عربی زبان پر، وہ ہوں گے. 14 صدیوں کا سفر معمولی نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کی زبان، اس کے اسالیب کی روایت میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے وہ منفرد تو ہے لیکن متروک نہیں ہے.
اس کا آپ لٹریچر کے بھی ایک طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، دنیا کے دیگر لٹریچرز میں کچھ کی مثال ہے؟ جیسے ہم چوسر کی ایک زبان تھی 13ویں صدی میں غالباً، ایک شیکسپیئر کی زبان تھی، تو آج کی انگریزی اس سے بہت مختلف ہو گئی ہے. یہ جو مداق کا بھی منتقل ہونا ہے، زبان کے ساتھ مداق کا منتقل ہونا، جیسے قرآن مجید کے ضمن میں ہوا، اس کی کوئی اور مثال ہمیں دنیا کے دیگر لٹریچرز میں بھی ملتی
ہے؟ ہرگز نہیں ملتی اور نہ مل سکتی ہے. یہ قرآن کے اعجاز ہونے کا ایک اور ثبوت ہے. اور جیسے جاوید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عربی زبان غالباً دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں اس وقت زبان کے طور پر لسانیاتی تاریخ کا ایک معجزہ ہے کہ یہ اپنے لینگ میں، لینگ کا مطلب مادہ لسان میں، لفظوں کے معنی دینے کے طریقے میں یہ آج تک نہیں بدلی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بدلے گی، کیونکہ اس زبان کا یہ مزاج قرآن نے متعین کیا. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اس سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ ممکن ہے کہ عربوں کو قرآن شریف کی ترکیب، یعنی نحوی ترکیب وغیرہ کے فہم میں عربوں کو مشکل پیش آتی ہو. جیسے کہ میں نے سنا ہے عربوں سے کہ انہیں مشکل پیش آتی ہے اس کی ترکیب کو، نحوی ترکیب کو سمجھنے میں، یا قرآن شریف کے انداز بیان کو سے مناسبت پیدا کرنے میں. لیکن کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زبان کے اس فطری فرق اور تفاوت کی وجہ سے قرآن شریف کی زبان کے ساتھ ذوقی مناسبت سے محروم رہ گیا ہو. یعنی قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مفہومی تشکیل کے عمل میں تو شاید کچھ مشکلات اب پیدا ہو گئی ہیں زبان کے آؤٹر اسٹرکچر میں تبدیلی آ جانے سے، لیکن اس کے ساتھ جو ذوقی مناسبت ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے.
ٹھیک، اس کی اپریسیشن موجود ہے اسی طرح.
اور اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن شریف میں معنی پیدا کرنے کے عمل کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. وہ بنیاد ہے جیسے ایک بیان کے معنی کی دو انواع ہوتی ہیں، مثال طور پہ کئی ہوتی ہیں لیکن ہم سہولت کے لیے کریں کہ ایک بیان اپنے بنیادی معنی کو فعلی انداز میں ایکسپریس کرتا ہے، دوسرا بیان ہے وہ اپنے بنیادی معنی کو اسمائی اسلوب میں ایکسپریس کرتا ہے. قرآن شریف میں معنی خیزی کا پورا عمل اسمائی ہے، جہاں وہ ایک معنی کو مکمل کرتا ہے وہاں ایک اسمائی ٹچ دے دیتا ہے معنی کو. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پیدا کرنے کے اس انداز میں زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس کے لیے غیر مؤثر بنا دیا. میرے لیے یہ کافی ہے کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے اور اس کا مخاطب میں ہوں.
قرآن مجید کے اسالیب اور قرآن مجید کی زبان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کے دیگر پہلو بھی انشاءاللہ ہم نمایاں کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکا جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی مدد سے ہم نے اس مسئلے کو سمجھا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ